نحمد ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عارف بالله شيخ العرب والعجم مجدد زمان حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شعر آفاق تالیف روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس سے پڑھ کر آج مذاکرہ کرتے ہیں. اصلاح اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش خلقی، اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا، اور بد خلقی برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں سے مجھ سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. اور فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. یہ تو تھی اخلاق کی اہمیت، اچھے اخلاق کی اور برے اخلاق کی وعید یا برائی. اب اچھے اخلاق کیا ہیں، اب یہ آگے عزت فرما رہے ہیں. اچھے اخلاق توبہ، صبر، شکر، خوف، امید، اللہ کا خوف بھی اور اللہ سے امید بھی، دنیا سے بے رغبتی، حیا، خدا پر بھروسہ، اللہ تعالی کی محبت، اللہ سے ملاقات کی تڑپ، عبادت میں صرف اللہ تعالی کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص، عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں، یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ حق تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں، ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے، تفکر یعنی اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور کرنا، اور معرفت و عظمت خدا تعالی کی حاصل کرنا، وفا عہد، تواضع، رحمت و شفقت، حق تعالی کے فیصلوں پر یعنی قضاء الہی پر راضی رہنا، توکل، حلم، تفویض، تسلیم، یقین. صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین، یہ اخلاق کو جمع کیا ہے ایک شعر میں. صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین، تفویض و توکل و رضا و تسلیم، تفویض و توکل و رضا و تسلیم، اس شعر کے اندر سب اخلاق حمیدہ جمع ہیں. یہ مجموعہ جو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ کتاب ہے، عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ. روح کی بیماریاں ان کا علاج. ایک عالم بنگلہ دیش کے، بہت بڑے عالم، حضرت والا کے خلیفہ بھی، تو جب یہ اس کتاب کا انہوں نے بنگلہ میں ترجمہ کیا بنگلہ دیش، تو غالباً یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا، وہاں سے فون پہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت بس یہ ایک کتاب اصلاح کے لیے کافی، اصلاح کے لیے بس یہ ایک کتاب کافی، اس میں سے پڑھ کر ہم سنا رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں. صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین، تفویض و توکل و رضا و تسلیم، فرمایا شعر کے اندر سب اخلاق حمیدہ جمع ہیں. ارشاد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے. فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایزا اور تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹ پیچھے نہ پہنچے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اخلاق یہ ہے کہ کسی سے مسکرا کے مل لیے تو ہم کہتے ہیں بس ہو گیا اخلاق, یہ بہت بڑے اخلاق والا. مسکرا کے ملنا بھی اخلاق ہے, بے شک خندہ پیشانی سے ملنا کیا ہے, اخلاق ہے, ثواب ہے. اور اخلاق کا ایک جزو ہے, پورا اخلاق نہیں. پورے اخلاق یہ جو پڑھے جا رہے ہیں یہ ہے, ایک ایک چیز اس میں حضرت نے بیان فرمائی ہے. دیکھیے آگے فرماتے ہیں, اگر تقوی کے کسی درجے پر عمل کر عمل سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہو تو فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے. ایسے موقع پر تقوی کی حفاظت جائز نہیں. مثلا اگر ہدیہ قبول کرنے میں اپنی ذلت ہو اور بھائی کی عزت ہو تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دو. اگر ہم قبول نہیں کرتے تو ہماری ناک اونچی ہو جاتی. ایک آدمی چار آدمی کے سامنے ہمیں کوئی ہدیہ کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, نہیں میں ہمیں نہیں چاہیے, تو نفس کیسے کہتا ہے تمہاری ناک اونچی رہے گی. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ہدیہ قبول کرنے میں اپنی ذلت ہو اور بھائی کی عزت ہو تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دو. ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے تو کسی نے رومال پیش کیا, حضرت نے اس رومال کو لیا اور ایسے چہرے پہ پوچھ کر اور واپس پیش کر دیا. فرمایا کہ مجھے اس رومال کی حاجت نہیں تھی لیکن ان کا دل خوش کرنا تھا. ایک مرتبہ اسی طرح حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دار العلوم دیوبند, تو ان کو کسی نے ٹوپی ہدیہ کی اور وہ ٹوپی ایسی تھی جو حضرت پہنتے نہیں تھے, شاید کسی رنگین کپڑے کی بھی تھی. اب ٹوپی تو کہتے ہیں بھائی سر کا تاج ہے اور حضرات جو ہیں وہ ٹوپی کا اہتمام کرتے ہیں, اور جو آدمی جس طرح کی ٹوپی پہننے کا عادی ہوتا ہے تو اس کو اس سے ہٹ کر ٹوپی پہننا پسند نہیں آتا, بھاتا نہیں ہے. لیکن حضرت نے کیا کیا, وہ ٹوپی حالانکہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں رکھتی تھی اور شاید رنگین بھی تھی, لیکن حضرت کچھ دیر وہ ٹوپی اوڑے رہے. تو یہ جو حضرت نے فرمایا کہ اخلاق, دوسرے کی کوئی عزت دے دینا, اپنے خواہش کو چھوڑ دینا, اپنی ذلت مثلا اگر ہو رہی ہے محسوس اس کو برداشت کر لینا اور دوسرے کو عزیز کر دینا. آگے فرماتے ہیں برے اخلاق, اور جو کبر کی قسم ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اپنے آپ کو ہر معاملے میں بڑا سمجھنا اور اچھا سمجھنا, خود پسندی, عجب, چغل خوری, کینہ, حسد, غصہ, بدخواہی, بدگمانی, حب دنیا, فضول اور خلاف شرع کام کی حوث, غیبت, چھوٹ, بخل, ریا, شہوت, بدنگاہی, عشق مجازی. اور ارشاد فرمایا کہ عدم قصد ایزا کافی نہیں, عدم قصد ایزا کافی نہیں بلکہ قصد عدم ایزا ضروری ہے. اور اس شعر کے اندر سب برے اخلاق جمع ہیں, حرص و عمل و غضب و دروغ و غیبت، بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ، حرص و عمل و غضب و دروغ و غیبت، بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ، بلکہ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ خلاصہ بیان فرمایا برے اخلاق کا. پہلے پڑھا میں نے اچھے اخلاق کیا پڑھے گئے. دوبارہ پڑھتا ہوں بھائی، تھوڑا چلا لو اس کو. آپ حضرات کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ اچھے اخلاق کیا فرمایا؟ توبہ، صبر، شکر، خوف، امید، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، دنیا سے بے رغبتی، حیا، خدا پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سے ملاقات کی تڑپ، عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص، عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں، یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں، ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے، تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا، اور معرفت و عظمت خدا تعالیٰ کی حاصل کرنا، وفا عہد، تواضع، رحمت و شفقت، حق تعالیٰ کے فیصلوں پر یعنی قضاء الہی پر راضی رہنا، توکل، حلم، برداشت، حلم کہتے ہیں، تفویض، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، تفویض، تسلیم، یہ بھی وہ تقریباً وہی چیز ہے، یقین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات پر یقین، ایمان و یقین، جو باتیں بیان کی گئی ہیں آخرت میں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں، یہ چیزیں، جنت ہے، جہنم ہے، یقین، یہ سارے اخلاق حسنہ تھے جو دوبارہ پڑھے گئے. اب انہیں جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرنی. آگے حضرت فرما رہے ہیں اچھے اخلاق کی تعریف اور ان کے حصول کا طریقہ. توبہ اور اس کا طریقہ، سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی تھی حضرت نے توبہ، تو آگے فرمایا توبہ اور اس کا طریقہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ گناہ سے دل کا نادم اور شرمندہ ہو کر بے چین ہو جانا یہی توبہ ہے. گناہ سے دل کا نادم اور شرمندہ ہو کر بے چین ہو جانا یہی توبہ ہے. مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی بڑے آدمی کا کچھ قصور ہو جاتا ہے تو کس طرح اس سے معذرت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، پاؤں پر ٹوپی ڈالتے ہیں، خوش آمد کے الفاظ کہتے ہیں، رونے کا سا منہ بناتے ہیں. بھلا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب توبہ کریں تو کم از کم ایسی حالت تو ضرور ہونی چاہیے. ایسی توبہ حسب وعدہ خداوندی ضرور قبول ہوتی ہے. توبہ کی توفیق کے لیے قرآن و حدیث میں جو عذاب کے ذکر ہیں ان کو سوچا کرے، اس سے دل گناہ سے بیزار ہو جائے گا. زبان سے توبہ کے ساتھ جو نماز، روزہ، قضا ہوں اس کی قضا علماء سے دریافت کر کے شروع کر دے. بندوں کا حق یا وارثوں کو ترکہ نہ دیا تو ان کو ادا کر دے. اگر مجبور ہو یعنی ادائیگی کی استعداد نہ ہو تو معاف کرائے. یہ توبہ ہے اور یہ اس کے لوازمات. خوف اور اس کا طریقہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان والے کا دل بے خوف نہیں ہوتا اور اس کے خوف کو کسی طرح سکون نہیں ہوتا. طریقہ خوف پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہر وقت خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال اور اقوال اور ظاہر اور باطن کے تمام بھیدوں کو جانتے ہیں اور مجھ سے قیامت کے دن حساب لیں گے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار رحمت رہنا اور اس کا طریقہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کا امیدوار رہنا ایمان کا جز ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب فرمانبرداری اور عبادت کرے اور نافرمانیوں سے خوب ہمت کر کے بچے. اور یہ طبعی بات ہے کہ آدمی جس کی اطاعت کرتا ہے اس سے امیدیں رکھتا ہے، اور جس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے دل کو وحشت اور نومیدی سی ہو جاتی ہے. اور توبہ کرتے وقت امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیر محدود وسعت پر نظر رکھے اور یقین رکھے کہ میری توبہ ضرور قبول ہو جائے گی. جب تھوڑی سی بارود سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو حق تعالیٰ کی رحمت میں کتنی طاقت ہوگی، جس سے کہ گناہوں کے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. مگر رحمت کے سہارے پر بے خوف ہو کر گناہوں کا عادی بن جانا سخت دھوکہ اور خطرناک ہے. کیا مرہم کی ڈبیا جو جلنے میں 100% مفید ہو اس کے سہارے پر کوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ اس کو حضرت ڈاکٹر بلحیار فی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سمجھاتے تھے، حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ سے ہی سنا اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ کراچی کے 1 کروڑ انسانوں کا پیشاب پخانہ جا کے سمندر کے جس حصے میں گرتا ہے اور وہاں ایک لہر آتی ہے اور بہا کے لے جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اس جگہ اس پانی سے بہا کے لے گیا، پانی وہاں پر موجود ہے. فرمایا کہ یہاں اس پانی سے کوئی وضو کرے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا، بہتا ہوا پانی. تو فرماتے تھے کہ پانی کی ایک لہر میں جب یہ خاصیت ہے کہ وہ 1 کروڑ انسانوں کا پیشاب پکانا بہا کے ایسے لے جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، تو اللہ تعالی کی رحمت کتنی وسیع ہوگی. پانی ایک مخلوق ہے نا اللہ کی، اس کی ایک لہر میں یہ صفت اللہ نے ڈالی، تو اللہ کی خود اور رحمتیں کتنی وسیع ہوں گی. تو اس لیے ناامیدی نہیں، یہ صحیح ہے کہ ہم سے خطا بار بار ہوتی ہے، ہماری توبہ کامل نہیں ہے، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی، توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، نفس اور شیطان غالب ہو جاتا ہے ہم پر. لیکن یہ سوچ کر کہ اب کیا توبہ کریں، توبہ تو ٹوٹ جاتی ہے، توبہ تو باقی نہیں رہتی، چھوڑو توبہ نہیں کرتے، یہ نا امیدی ہے، یہ بے وقوفی ہے. جو چیز چھوڑنے کی تھی وہ تو چھوڑی نہیں، گناہ چھوڑنے کی چیز تھی وہ تو چھوڑی نہیں، اور جو نہ چھوڑنے کی تھی وہ چھوڑ دی. بھائی بیوقوف کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ شیطان کے دھوکے میں آ گیا نا یہ. اس لیے فرمایا کہ جب اگر کوئی خطا ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو، تاکہ اسی جگہ پر نیکی بھی گواہ بن جائے، گناہ گواہ بنا کہ بھائی اس جگہ اس نے گناہ کیا، بس فوراً وہاں کوئی نیکی کر لے. اور سب سے آسان اور سب سے فوری نیکی استغفار ہے، کھڑے کھڑے وہیں یا اللہ معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی، یا استغفر اللہ، اور پھر کچھ درود شریف، کچھ دعا، کچھ صدقہ، یہ تو فوری ہو سکتا ہے. تو فوراً کوئی نیکی کر لے، گناہ نہیں چھوٹ رہا، ٹھان لے کہ ٹھیک ہے گناہ نہیں چھوٹ رہا، نیکی بھی نہیں چھوڑوں گا، جب یہ گناہ کروں گا تو پھر اس کے ساتھ یہ نیکی بھی کروں گا. تو ٹھاننے سے، عزم کرنے سے اور نیکی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو اچھائی ہے وہ برائی کو دھکیل دیتی ہے، اس میں طاقت زیادہ ہے، اچھائی میں بھلائی میں طاقت زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالی ایک روز وہ برائی کو دھکیلتے دھکیلتے نظر سے نظر سے اوجھل کر دیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ گناہ میں اور میرے درمیان، گناہ میں اور ہمارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ کر دیجیے، اتنی دور کر دیجیے، گناہ سے اتنی دور ہو جائے، آپ کی نافرمانی اتنی دور ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ نیکی دھکیلے گی اس کو. تو ناامیدی سے جو ہے منع فرمایا، اللہ تعالی سے امید اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا یہ اخلاق کا حصہ ہے. حیا اور اس کا طریقہ. شرم بہت اچھی صفت ہے. اگر مخلوق سے ہو تو ایسی حرکت نہ کرے گا جس کو مخلوق ناپسند کرتی ہو, اور اگر خالق سے حیا پیدا ہو جائے تو ان کاموں سے بچے گا جو خالق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی وقت تنہائی کا مقرر کر کے بیٹھ جائے اور اپنی نافرمانیوں کو اور اللہ تعالی کے احسانات کو یاد کرے. چند روز میں حیا قلب میں آنے لگے گی اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے شرم محسوس ہوگی. تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشا. ادھر سے ایسے گناہ پہم, ادھر سے وہ دم بدم عنایت. ادھر سے ایسے گناہ پہم, ادھر سے وہ دم بدم عنایت. جب یہ شرم غالب ہوگی ہرگز نافرمانی نہیں ہو سکتی. بھائی اصل تو بات یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی شرم سے حیا سے گناہوں کو چھوڑ دے. اور فرمایا کہ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے, یہ اللہ کے انعامات اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرنے سے ہوتی, استحضار کرنے سے ہوتی. دیکھیں ہم صرف ایک دن کا حساب لگائیں تو صبح سے لے کر رات تک اللہ کی کتنی نعمتیں برتتے ہیں لیکن استحضار نہیں کرتے, مراقبہ نہیں کرتے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ صبح جب اٹھے تو زندہ سلامت اٹھے. کتنے لوگ ہیں سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ رات سوتے ہیں صبح نہیں اٹھتے. زندہ سلامت اٹھایا اللہ تعالیٰ نے, سانس لے رہے ہیں, صحت کے ساتھ ہیں. اب اس طرح سے ہم گننا شروع کریں, ہم نے اس طرح کیا, اب ہم واش روم میں گئے, پانی دستیاب ہے, گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی دستیاب ہے, سردی ہے تو گرم پانی دستیاب ہے. کچھ عرصے پہلے کو سوچا جائے تو گیزر تو نہیں تھا, زیادہ نہیں 30-40 سال پہلے آپ چلے جائیں تو ہر گھر میں گیزر تو نہیں ہوا کرتا تھا. سردیوں میں تو ٹھنڈا ہی پانی ملتا تھا. آج دیکھو گھر گھر ماشاءاللہ گیزر لگے ہوئے, گرم پانی دستیاب, نہ کوئی چولہا جلانے کی مشقت, نہ کچھ نہ کچھ. غرض کہ اس طرح سے اللہ کی نعمتوں کا استحضار, پھر ناشتہ, پھر جناب مال و دولت, روپے پیسے, پھر کوئی ملازم ہے تو ملازمت بھی ایک نعمت ہے, کوئی کارخانے دار ہے سیٹ ہے تو یہ ایک نعمت ہے, اور اس طرح سے گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے. تو جب جس اور یہ دیا کس نے, کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا, اللہ ہی دے رہے ہیں. مجھے بھی آپ کو, پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کل ہمارے میں ادارے میں تھا تو وہ ہمارے ادارے میں دو صاحبان بات کر رہے تھے, کہ اللہ ہی دیتا ہے رزق, کسی کی مجال تھوڑی ہے کہ کوئی رزق دے, اللہ ہی رزق دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے. سارے 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 ہم کیا ہیں, ہمیں کہاں سے ملا؟ کہتے ہیں اللہ دیتا, اللہ کے دیتا ہیں ہم سارے الحمدللہ. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اللہ نے اپنا ہی محتاج بنایا ہوا ہے. تو یہ استحضار جتنا قوی ہوتا چلا جائے گا تو گناہ چھوڑ جائیں گے, اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی. دیکھیے وہی بات آگے آ رہی, اسی سے متصل ہے. شکر اس کا طریقہ ہے. بھائی قیمتی باتیں ہیں, آج یہ سن لو بھائی, واز بیان تو سنتے رہتے ہو. اصل تو یہی چیزیں ہیں. شکر کی دو قسمیں, نمبر ایک خالق کا شکر کرنا, نمبر دو جس مخلوق کے واسطے سے نعمت عطا ہو اس کا شکر ادا کرنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے آدمیوں کی ناشکری کی اس نے اللہ تعالی کا شکر ادا نہ کیا. اسے معلوم ہوا کہ ماں باپ، استاد، شیخ اور تمام احسان کرنے والوں کا شکر گزار ہونا اور ان کا ادب کرنا حق تعالیٰ کی شکر گزاری کا جز ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص سے کوئی چیز ملی تو اگر ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دینے کی وسعت ہو تو عوض دے، اور اگر میسر نہ ہو تو دینے والے کی تعریف کرے، اس طرح اس کا شکر ادا ہو جائے گا، اور اگر اس کو پوشیدہ رکھا تو اس نے ناشکری کی. زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، اس میں کنجوسی کر جاتے ہیں. شکر کی حقیقت نعمت کی قدر کرنا ہے، اور جب نعمت کی قدر کرے گا تو نعمت دینے والے کی بھی قدر کرے گا. اسی طرح خالق اور مخلوق دونوں کا شکر ادا کرے گا، اور شکر زبانی سے زیادہ اہم عملی شکر ہے، یعنی اپنے اوپر احسان کرنے والے مالک حقیقی کی نافرمانی نہ کرے گا اور فرمانبرداری کی پوری کوشش کرے گا. اسی طرح ماں باپ، استاد اور پیر کے حقوق بجا لائے گا. شکر نعمت سے نعمت میں ترقی کا وعدہ ہے. قرآن پاک میں ہے، مگر شکر کی تکمیل اعمال صالحہ اور گناہوں سے حفاظت پر منحصر ہے، اور توبہ استغفار سے تلافی بھی اس میں شامل ہے. حق تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونا، اور اس محبت سے یہ شوق پیدا ہونا کہ جب وہ ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دیتے ہیں تو ان کی خوب عبادت کرو. ایسی نعمت دینے والے کی نافرمانی بڑے شرم کی بات ہے. یہ شکر کا خلاصہ ہے. طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب سوچا کرے اور یاد کیا کرے. ہر روز اس کے لیے چند منٹ مقرر کر لے تاکہ ناغا نہ ہو. اس کا نام مراقبہ انعامات الہیہ ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو بھی اپنے لیے مفید سمجھے اور نعمت سمجھے. اللہ والے کیسے شکر ادا کرتے ہیں، کتنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ہوا چلی، ہوا جسم کو لگی، گرمی تھی، ہوا جسم کو لگی ٹھنڈی، واہ میرے اللہ آپ نے میرے لیے ہوا بھیجی. کسی نے کہا جی وہ تو دوسروں کو بھی لگی. کیا دوسروں کو لگی یا نہ لگی، مجھے تو لگی، تو میں تو یہ کہوں گا اللہ نے مجھے بھی میرے لیے بھیجی. تو ہوا کا بھی شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہوا عطا فرما دی، جسم کو ایک جھونکا آیا اور رات مل گئی. نہیں بھیجتے تو کیا کر لیتے ہم، پسینے میں شراب اور. تو شکر کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے آدمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جہاں کوئی الحمدللہ. آگے فرماتے ہیں وفا یعنی عہد کو پورا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، عہد کو پورا کرو. بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ پورا کیا تھا یا نہیں. عہد کا پورا نہ کرنا علامت نفاق کی ہے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے، البتہ خلاف شریعت اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا درست نہیں ہے. وعدہ پورا کرنا لیکن شریعت کے خلاف ہے تو اس کو درست نہیں. کسی نے غلطی سے کر لیا، پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا، پوچھ لیا بعد میں، خیال آ گیا کہ صاحب میں نے یہ وعدہ کیا تھا، کسی علماء کرام سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی تو ٹھیک نہیں، چھوڑ دے اس کو، فکر نہ کرے، پریشان نہ ہو. صبر، حدیث شریف میں وارد ہے کہ صبر نصف ایمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. انسان کے اندر دو قوتیں، ایک دین پر ابھارتی ہے، دوسری خواہش نفسانی کو ابھارتی ہے. پہلی قوت کو دوسری قوت پر غالب کر دینے کا نام صبر ہے. طریقہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانیہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، اور ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ، موت و قبر، دوزخ کے مراقبے سے صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا، دین کے خلاف، اس سے کام نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہتے ہیں. اگر مالدار ہے تو ایسے دولت مند والوں کے لیے صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو جائے، خدا تعالیٰ کو بھول نہ جائے، موت اور قبر کی بے کسی کا دھیان رکھے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، ان کے ساتھ نرمی اور احسان کرے. دوسرا موقع صبر کا یہ ہے کہ جب عبادت کے وقت سستی نہ آنے دے، خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ دینا ہو. ایسے موقع پر صبر تین طرح کا ضروری ہے. عبادت سے پہلے نیت درست کرے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، نفس کی کوئی غرض شامل نہ ہو. دوسرے یہ کہ عبادت کے وقت کبھی متی نہ کرے، خوب ہمت سے دل لگا کر سنت کے مطابق عبادت کرے اور دل کو بھی حاضر رکھنے کا اہتمام کرے. تیسرے یہ کہ عبادت کے بعد کسی کے سامنے اپنی عبادت کو کہتا نہ پھرے. تیسرا موقع صبر کا گناہ کے تقاضے کے وقت کا ہے. اس وقت صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے. چوتھا موقع صبر کا یہ ہے کہ جب کوئی مخلوق تکلیف دے، برا بھلا کہے، تو اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش رہے اور یہ خیال کرے کہ ہم آج اس کی خطا معاف کر دیں گے تو کل حق تعالی ہماری خطا معاف کر دیں گے. پانچواں موقع صبر کا یہ ہے کہ مصیبت اور بیماری اور مال کے نقصان یا کسی عزیز قریب کے مر جانے کے وقت صبر کرے. اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے کہ ایسا مجھ پر ظلم کیوں کیا، یا اتنی جلدی ہمارے عزیز کو کیوں موت دے دی، اور نہ بیان کر کے روئے. البتہ طبعی غم سے رونا اور آنسو بہانا اور اس صدمے کا اپنے خاص احباب سے اس نیت سے اظہار کرنا کہ اس سے دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے جائز ہے، کیونکہ بعض وقت بالکل صبر اور خاموشی سے دل کو بیماری لگ جاتی ہے. ایسے موقع پر ان کے ثواب کو یاد کرے اور یہ سوچے کہ یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور یہ سوچے کہ بے صبری سے تقدیر تو ٹلتی نہیں، ناحق ثواب بھی کیوں کھویا جائے. جب پریشانی پہ مل جاتا ہے اجر، پھر پریشانی کہاں. کام ہوتا نہیں ہے کوئی مشیت کے بغیر، اور مشیت نہیں ہوتی کوئی حکمت کے بغیر. حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے. حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے. الحمدللہ یہ ہماری سعادت ہے کہ آج کی نشست میں ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا قاری رفیع الحق صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے فرزند ارجمن بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکات نصیب فرمائے ہمیں. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ خلاصہ یہ ہے کہ پوری زندگی صبر کا ہی نام ہے، ہر چیز میں صبر. گناہ گناہ سے بچنے میں کیا ہے؟ صبر ہے. بیماری پریشانی دکھ کوئی بھی آتی ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ صبر. اور لیکن اس پہ اجر کتنا بڑا ہے. ان اللہ مع الصابرین، یعنی اور چیزوں پہ تو اجر ہے، ثواب ہے بھائی، کہ یہ کیا، یہ ثواب، یہ اجر، یہ فلاں، یہ فلاں. اور یہاں اللہ تعالی ساتھ ہو رہے ہیں، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مثلا ایک شخص نماز کے لیے سستی کر رہا ہے، نفس پہ اب کیا کرنا پڑا، اسے جبر کرنا پڑا، صبر کی یہ بھی ایک قسم ہوئی. اب کیا ہوا، ہمت کر کے مسجد گیا تو کیا ہوا، اللہ اس کے ساتھ ہو گئے، اللہ ساتھ ہو گئے اس کے. نیکی کا دل نہیں جا رہا تھا، نیکی کر لی. گناہ سے بچ رہا ہے، گناہ سامنے آ گیا ہے. آج جو سب سے بڑا کہنا چاہیے کہ جو جس سے بار بار واسطہ پڑتا ہے وہ نظر کی حفاظت، گھروں کے اندر بھی، گھروں سے باہر بھی، کاروباری دنیا میں بھی، معاشرت میں بھی، جگہ جگہ نظر کا مسئلہ ہے، بے پردگی عام ہے اور یعنیت فحاشیت عام ہے، یہ پرچہ کم و بیش ہر وقت کا ہے اور اسی میں بہت سارے پاس ہو رہے ہیں، اللہ بچائے بہت سے فیل ہو رہے ہیں۔ معزز والا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ مولانا شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن حضرات نے حضرت کو دیکھا سنا، ان کی مجلس میں شرکت کی، سب سے زیادہ جو بات تھی وہ نظر کی حفاظت تھی، نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت، نظر بچاؤ مولا کو پاؤ، نظر بچاؤ حلوہ ایمانی کھاؤ۔ کسی نے کہا جی بہت بے پردگی ہے، بہت بے پردگی ہے اور مواقع ہیں، تو فرمایا حلوہ ایمانی کی بھی فراوانی ہے۔ فرمایا آج کل تو ولی اللہ بننا حضرت فرماتے تھے بہت آسان ہے، بس نظر بچا لو ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ پہلے پانچ باتیں ارشاد فرمایا کرتے اور پھر آخر میں فرماتے تھے بس ایک کام کر لو، یہی پانچ باتیں بھی کرائے گی اور پھر یہی پورا دین بھی کرائے گی عمل، اور وہی نظر کی بات۔ پانچ جو باتیں حضرت والا کی، سب سے پہلے قرآن مجید کی تصحیح، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، قرآن بھی صحیح کرو اپنا، حضرت فرمایا کرتے ہوئے قرآن بھی صحیح کرو، کسی ماہر قاری سے دو ڈھائی مہینے تین مہینے وقت لے کر 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ دو، انشاءاللہ قاعدہ پورا ہو جائے گا ڈھائی تین مہینے میں اور صحیح پڑھنے لگ جاؤ۔ کسی کا اگر دو ڈھائی مہینے میں پورا نہ ہو تو کل کو آگے پکڑ نہ لے مجھے کہ آپ نے کہا ڈھائی مہینے یا تو پانچ مہینے ہو، کوئی بات نہیں بھائی، یہ تو ایک خلاصہ بیان کیا گیا، ایوریج اس کو کہتے ہیں۔ جو زیادہ محنت کر رہا ہے، آپ یہ بیٹھے ہیں ہمارے بڈھے توتے، ان کو زیادہ بھی لگ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تصحیح ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے نماز متاثر ہو جاتی ہے، معنی بدل جاتی ہیں۔ قلب، بڑی قاف ہے نا قلب، اور خدا نخواستہ کسی نے پڑھ لیا قلب تو معنی کتنے بدل گئے، ایسے احد اور احد معنی بدل جاتے ہیں۔ تو نماز کی تکمیل کے لیے قرآن مجید کی تصحیح ضروری ہے، چھوٹی بات نہیں کی۔ بچوں نے پڑھ لیا تھا جی، ہاں وہ آتی تھی استانی ہمارے یہاں، وہ پڑھاتی تھی سب کو، ہم نے ان سے پڑھ لیا تھا، وہی چل رہا آخر تک۔ نہیں بھائی، اس کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اس کو بیان، اور ہمارے تمام بزرگوں نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اندازہ لگائیے، مجدد زمانہ جن کو کہا جاتا ہے، حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہوتے ہیں بیعت کے لیے جامعہ شرفیہ لاہور کے بانی، خیر زمانے میں تو نہیں بنایا تھا، عالم تھے، حاضر ہوئے حضرت کے پاس بیعت کے لیے۔ حضرت نے فرمایا چار کام آپ کو کرنے ہوں گے تب آپ کو بیعت کروں گا، پہلی چیز کہ آپ کو تجوید کا سبق دوبارہ یہاں دہرانا ہوگا، اس سے فرما رہے ہیں اندازہ لگائیے، عالم ہے، اور کیا ان کا قرآن بھی صحیح نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ایک بات اس میں یہ تھی اور دیگر باتیں تین تھی، تو ان سے انہوں نے سچے طالب تھے، طالب سچے تھے، دہرایا، پھر حضرت نے بیعت فرمایا اور جب شرائط پوری کی۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم فرمائے، ہم سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں لیکن بر وقت عمل نہیں کر رہے، سن رہے برسوں سے آج ہی وہ قرآن کی تصحیح کرنی چاہیے چاہیے چاہیے، بھائی اب ہم قدم اٹھا لیں، اب تک توجہ نہیں تھی، اب کر لیں، تھوڑا وقت نکال لیں، ہے نا۔ اور دوسری بات، ایک مٹھی داڑھی، فرمایا تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی واجب ہے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ایک مٹھی سے کم کرنا چاول برابر بھی، چاروں ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور فرمایا کہ حرام کرنے والا, کام کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اور مونچھوں کا اول درجہ فرمایا کہ بالکل صاف کر لے, ٹھیک ہے. اور پھر اگر مونچھیں رکھنی ہے مثلا تو یہ کنارہ اس پہ یہاں تک رہے, بس اوپری کنارے سے نیچے نہ. تیسرا عمل فرمایا ٹخنے کھلے رکھے, دو حالتوں میں چلتے ہوئے کھڑے ہوئے. ٹخنوں کا ڈکنا حرام ہے. ماں آسفر مل کا آبئی نے من الزار فنار, فرمایا جو اس کا کپڑے کا ٹخنے سے نیچے ہوگا جہنم میں جلے گا. فرمایا حرام جہنم کی وعید گناہ کبیرہ پہ آتی ہے, کبیرہ گناہ ہے. آج بہت سے کہہ دیتے ہیں جی وہ ہمیں, وہ تو تکبر سے لٹکانا منع ہے. کیا کہتے ہیں؟ تکبر سے لٹکانا منع ہے. ہم تو, ہمارے اندر تکبر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ آگے کس نے تصدیق کی کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کی معلومات غلط ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تین باتیں. چوتھی بات جو حضرت فرمان کہتے ہیں, نظر کی حفاظت. اور پانچویں دل کی حفاظت. اور فرماتے تھے جب نظر کی حفاظت ہوگی تو دل کی حفاظت بھی خود بخود ہو جائے گی, اس لیے کہ آنکھ جو ہے وہ کیا ہے, وہ بارڈر ہے. جب بارڈر محفوظ ہوتا ہے ملک کا تو دار الخلافہ جس کو کیپیٹل کہتے ہیں وہ محفوظ ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی یہ دل جو ہے دار الخلافہ, یہ بارڈر ہے. جب بارڈر بچائے گا تو دل خود بخود محفوظ ہو جائے گا, گندے خیالات نہیں آئیں گے. اور اگر پھر بھی کسی کو آئیں تو اس میں مشغول نہ ہو, اس کو جھٹک دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے. خیالات کا آنا برا نہیں ہے, لانا اور مشغول ہونا برا ہے. ایسے ہی نماز کے اندر خیالات آ رہے ہیں, آئیں گے پھر متوجہ ہو جائیں, پھر آ گئے پھر متوجہ ہو جائیں. خیالات کو دفع کرنے کی بھی کوشش نہ کریں. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کرنٹ ہے, تار میں کرنٹ ہے. دفع کرنے کے لیے بھی ہاتھ لگائے گا تو بھی مارا جائے گا, اور اگر پکڑ کے ہٹائے گا تو بھی مارا جائے گا, دونوں صورتوں میں. تو فرمایا وساوس کی مثال ایسی ہے کہ وساوس کے پیچھے نہ لگے, دفع نہ کرے, بلکہ اپنے خیال کو نیکی کی طرف موڑ لے. خیال ہے میں نماز میں ہوں, فوراً خیال ہے میں نماز میں ہوں, میں اللہ کے سامنے ہوں, میں یہ پڑھ رہا ہوں. سب سے آسان ترکیب یہ کہ جو پڑھا جا رہا ہے اس پہ توجہ لیا ہے, یہ پڑھ رہا ہوں الحمد سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, سورت پڑھ رہا ہوں, اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھا ہوا ہوں, اتنے بڑے اللہ کے سامنے اتنے بڑے دربار میں کھڑا ہوں. بس اس خیال کا اعادہ کر لے گا بار بار, انشاءاللہ تعالی نماز کاملی لکھی جائے گی. تو یہ پانچ باتیں یہ جو ہے. اور پھر اس میں جو میں نے عرض کیا کہ نظر کی حفاظت, یہ چونکہ یہ پرچہ ہر وقت کا ہے مردوں کے لیے, خاص طور پر ہر وقت کا پرچہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں ویسا ہم اس پر عمل کریں. بس ایک بات اور پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ. اخلاص یعنی سچی نیت کرنا, دین کا جو کام کرے اس میں رضا الہی کی نیت کرے, دنیا کا کوئی مطلب نہ ہو, نہ دکھلاوا ہو کہ لوگ بزرگ سمجھیں وغیرہ. اسی طرح مثلا پیٹ میں درد ہو اور بھوک نہ ہو تو روزہ رکھ لیا کہ معدہ صحیح اور ہلکا ہو جائے گا. اسی طرح گرمی لگ رہی ہے, اس نیت سے تازہ وضو کیا ٹھنڈک حاصل ہو, یا کسی سائل کو اس نیت سے دیا کہ یہ بلا ٹل جائے. یہ سب باتیں سچی نیت کے خلاف. جب کوئی عبادت کرے تو دل کو ہر اس غرض سے خوب صاف کر لے جو رضاء حق کے علاوہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے عیب دکھلائیں گے. اور ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا دکھلاوا ریا بھی ایک طرح کا شرک ہے. ریا کے خوف سے اچھے عمل کو ترک کرنا بھی ریا ہے. شیطان اکثر ریا کے خوف سے اچھے اچھے اعمال کرنے سے روکتا ہے اور مسئلہ ڈالتا ہے کہ یہ نیک کام کرو گے تو دکھاوا ہو جائے گا. تو معلوم ہونا چاہیے کہ ریا کے خوف سے نیک عمل کا ترک کرنا خود ریا ہے. یعنی جس طرح مخلوق کے لیے کوئی کام کرنا ریا ہے, اسی طرح مخلوق کے جان لینے یا دیکھ لینے کے خوف سے نیک عمل کو ترک کرنا بھی ریا ہے۔ بس شیطان کو یہ جواب دے کہ جب ہمارا ارادہ مخلوق کو دکھانے کا نہیں ہے تو پھر ریا یعنی دکھاوا کیسے ہوگا؟ ہم تو ریا کو برا سمجھتے ہیں اور فوراً اعمال صالحہ میں لگ جائے، خواہ کوئی دوست رشتہ دار سامنے ہو، وسوسے کا کچھ خیال نہ کرے۔ ریا کے خیال اور وسوسے سے ریا نہیں ہوتا جب تک دکھانے کا ارادہ نہ کرے۔ اسی طرح جب آپ وسوسوں اور خیالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اچھے عمل کریں گے تو شیطان عاجز ہو کر خود دفع ہو جائے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتی، کوئی اول ریا سے کام کرتا ہے، پھر ریا سے عادت ہو جاتی، پھر عادت عبادت اور اخلاص سے تبدیل ہو جاتی۔ حضرت خواجہ صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو اس شعر بنا دیا، وہ ریا جس پر تھے زاہد تانا زن، وہ ریا جس پر تھے زاہد تانا زن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی۔ زاہد سے مرادیا عام لوگ ہیں جو اوپری سطح کو دیکھنے والے ہیں، وہ جو تانا دیا کرتے تھے، ارے یہ تو ریاکاری سے کر رہا ہے، تو کیا ہوا، کرتے کرتے پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی۔ عارف رحمۃ اللہ علیہ کسی مجلس میں کلف والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پانی پینے کی ضرورت پیش آئی تو کپڑے ایسے سمیٹے بیٹھ گئے، کڑوں پانی پی لیا۔ کوئی صاحب تھے ایسے ہی، پوچھنے لگے حضرت اتنی زحمت کی آپ نے، کپڑے خراب ہو رہے ہیں آپ کے۔ فرمایا بھائی عادت ہو گئی۔ میں کہا اس کو کیا سمجھاؤں، اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ مسنون ہے، سنت ہے، بچے کو معلوم ہے نا بھائی۔ اس کو اسی کی طرح کا جواب دیا، بھائی عادت ہو گئی ہے، تو یہ وہی عادت ہے، اچھے کام کی عادت پھر عبادت۔ خلاصہ یہ کہ جو ریا بلا ارادہ ہو اس کی پرواہ نہ کرے اور اس کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرے۔ خلاصہ یہ کہ جو ریا بلا ارادہ ہو اس کی پرواہ نہ کرے اور اس کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہے حضرت عارف باللہ شیخ العرب ولا جم مجدد زمان حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف، روح کی بیماریوں کے علاج سے آج ہم نے مذاکرہ کیا، جتنی باتیں بھی پڑھی گئیں۔ اور یہ میرے دوستو عمل میں جب ہی آتی ہیں کہ جب ان کی تکرار کی جائے، بار بار ان کو سنا جائے، بار بار ایسے ماحول میں آدمی آ کر بیٹھے، شروع شروع میں تو سمجھ میں آسانی سے نہیں آتی، لیکن یہ کہ پھر آتے آتے جیسے ریا سے عمل کرے گا تو عادت ہوگی پھر عبادت ہوگی، ایسے سنتے 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 عمل میں بھی آنے لگتا ہے اور بات سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اس کے لیے ماحول کی ضرورت، اس کے لیے ان مجالس کی ضرورت، اس کے لیے اہل اللہ ان کے خادمین کی صحبت میں آنا ضروری ہے، لٹریچر سے، رسالوں سے، بہت سے بہت کیا ہوگا، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، نالج ہو جائے گی۔ لیکن عمل جو ہے، اکبر علی وادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بس یہی بنیاد ہے، ہمارے اکابر نے یہی محنت کی، صحبت میں جانے کا اہتمام کیا ہے، اہل اللہ یا ان کے خادمین، کوئی کہے جی اب تو اہل اللہ والے نہیں ہیں، ان کے خادمین ہیں۔ حکیم اجمل خان دہلوی جو نبض دے کے سب بتلا دیتے تھے، اب لوگ ان کا تو انتظار نہیں کرتے، یا اور کسی، آج کل ڈاکٹروں کا بھائی دور ہے، تو وہ پرانے کسی ڈاکٹر کا نام لے کے، صاحب وہ تو ڈاکٹر اب نہیں رہے، ایسا تو نہیں ہے نا، علاج کراتے ہیں، جو بھی دستیاب ہے اسے علاج کراتے ہیں کہ بھائی اب یہی دستیاب ہے، انہیں سے علاج کرنا ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو کوئی سیٹ خالی نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی ہے، ایک اللہ والا دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بٹھا دیتے ہیں. اللہ کو یہ نظام کائنات ہے, ایک ظاہری نظام ہے, ایک روحانی نظام ہے, یہ چلتا رہے گا. وہی پیدا کرنے والے ہیں, وہی جو ہے اثر ڈالنے والے ہیں, وہی وہیں سے فیض ملتا ہے. اصل مبدا جو ہے ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو نفع ہوگا, ضرور ہوگا, بس استقامت سے آدمی اپنے آپ کو ماحول میں لائے. وہی جیسے ابھی کہ نا صبر مجاہدہ ہوگا, گھر سے نکلنے پر رکاوٹ آئے گی, آج آرام کر لو بھائی, سستی ہو رہی ہے, تھک گئے, لیکن یہ سوچے کہ اب موقع پھر ایک ہفتے بعد آئے گا. تو اس لیے ہمت سے کام لیتے ہوئے ایسے ماحول میں اپنے آپ کو لایا جائے. ان مذاکرات کی برکت سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, دیکھو کتنے احباب آتے ہیں, اور یہ سب ہمارے بزرگوں کا فیض ہے, ان کی برکات ہیں, یہ باشرہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ گناہ کی نفرت آنے لگتی ہے, چھوٹنے لگتے ہیں. تو بس دینے والی ذات تو مولا کی ہے, ہم سب محتاج ہیں, اسی نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اس کہنے سننے کی برکت سے عمل آ جائے. کمزوریوں سے کون خالی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام کا السلام, تبارک تیاز الجلال والاکرام. اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله ہم سب کے جمع ہونے کو انتہا قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا, سنا گیا, کہا گیا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سراپا خطاوار ہیں, سراپا گناہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ, یا اللہ وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں, وہ گناہ جو انجانے میں کر رہے ہیں, اللہ سب کو معاف فرما دے اور انہیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ, یا اللہ جلد چھڑوا دیجئے, جلد یا اللہ توبہ کی توفیق دے دیجئے. گناہوں کے یا اللہ گھن و نفرت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرما دیجئے, طاعت کی یا اللہ محبت ڈال دیجئے. یا اللہ دین پر چلنے کا شوق دے دیجئے, اہتمام دے دیجئے. یا اللہ موت سے پہلے پہلے آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, اپنی رضا اپنی محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام کی تمام خیر برکت بھلائیاں بلا استحقاق عطا فرما دیجئے. دنیا اور آخرت کی تمام کی تمام فتنے شروع سے بچا لیجئے. یا اللہ ابھی سے لے کر موت تک, اور موت سے لے کے میں آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل نازل گھاٹی آنے والی ہیں, اللہ سب کو ہمارے لیے خدمت کے لیے آسان فرما, علمت کے لیے آسان فرما. یا اللہ, یا اللہ تمام حاضرین اور حضرات کے آنے کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی حاجات کا تکفل فرمائیے, ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجئے, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ دین کا کام جہاں کہیں ہو رہا ہے, جس شکل میں ہو رہا ہے, اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما. ہماری مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, دینی مراکز کی حفاظت فرما. دینی جماعتیں, دینی شخصیتیں, دینی انجمنیں, اللہ سب کی برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما, ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرما, ان کی برکات, ان کا فیض عطا فرما. ہمارے حضرت قاری صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ یا اللہ طویل عمر عطا فرما, ان کا پورا پورا فیض ہمیں عطا فرما, یعنی ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. جو بھی مسئلے مسائل ہیں سب کو حل فرما دیجئے, عافیت دے دیجئے. یا اللہ, یا اللہ دین کا خوب خوب کام لیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ان کے ادارے کو قبول فرما. یا اللہ, یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہماری دعا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ تو فعل میں قبول فرما لیجئے. جو مانگ سکے دے دیجئے, جو نہ مانگ سکے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقت فعل میں قبول فرمائیے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.